السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام خطاب کی اور مدثرہ منظر آپ کی خدمت میں حاضر۔ پروڈیوسر ہیں گلرخ اور انجینئر ویگنر رابرٹس۔ کہیے کیسے ہیں آپ سب، خیریت سے ہیں؟ رمضان کا مہینہ شروع ہونے کے بعد آج ہمارا یہ پہلا پروگرام ہے۔ آپ سب کو رمضان بہت بہت مبارک۔ آپ اپنا یہ پروگرام فیس بک پر بھی سن سکتے ہیں، اور فیس بک پر سننے کے لیے آپ لاگ کیجیے facebook.com/voaurdu facebook.com/voaurdu۔ آپ جانتے ہیں ہم ہر دفعہ پروگرام میں ایک موضوع رکھتے ہیں اور ہمارے کچھ ماہرین اس موضوع پر بات بھی کرتے ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے کہ نوجوان انتہا پسندی کا شکار کیوں ہوتے ہیں، خاص طور پر مذہبی انتہا پسندی کا، جبکہ وہ عمر کے اس حصے میں ہیں جب انہیں چیزوں کا، حالات کا شعور زیادہ ہوتا ہے، اچھے برے کی پہچان رکھتے ہیں، ان میں توانائی بھی زیادہ ہوتی ہے، کچھ کرنے کا حوصلہ بھی، مگر وہ پھر بھی بعض اوقات ایسی راہ اختیار کر لیتے ہیں کہ انہیں معاشرے سے بالکل الگ تھلگ کر دیا جاتا ہے، خواہ یہ راستہ مذہب کا ہو یا دولت کمانے کا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ نوجوان کی توانائی اگر صحیح معنوں میں صحیح جگہ پر استعمال نہ ہو تو اس کا نقصان ہوتا ہے، خود اس نوجوان کو بھی اور ان حالات کو بھی، اس ماحول کو بھی جس میں وہ نوجوان موجود ہوتا ہے۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ سبھی کا شیخ کا ذکر بھی کریں، وہ بچی، وہ نوجوان طالبہ جو امریکی ریاست ٹیکساس کے ایک اسکول میں ایک طالب علم کی گولیوں کا نشانہ بن گئی۔ وہ طالب علم بھی نوجوان تھا اور ایک انتہائی جذبے کے تحت اس نے گولیاں چلائیں اور بہت سے طلبہ کی جان گئی، جن میں یہ سبھی کا بھی شامل تھیں۔ تو جب نوجوان کسی ایسے کام پر اتر آتے ہیں جو کہ نہ صرف ان کو نقصان پہنچائے بلکہ دوسروں کو بھی، تو پھر سوچنا پڑتا ہے کہ کیا وجہ ہے، کہاں کمی رہ گئی، کیا بات نہیں ہوئی جس کی وجہ سے یہ اندھوناک بات ہو گئی۔ بہت ساری باتیں ہیں، بہت سے سوالات ہیں، ان سب پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر عابد سلیری، جو چیف ایگزیکٹو ہیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ کے۔ ہم انہیں پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔
جی وعلیکم السلام۔
ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام کے لیے، اور آج چاہیں گے ہم آپ سے کہ آپ ہمارے سننے والوں کو وہ سب بتائیے جو نوجوانوں کی زندگی کے لیے اہم ہے۔ آپ جانتے ہیں ایک گھر سے لے کر پورے ملک تک امیدیں نوجوانوں ہی سے وابستہ کی جاتی ہیں، اور جب نوجوانوں کے نظریات میں لچک نہ ہو تو انہیں سمجھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آج بتائیے کہ وہ کیا وجوہات ہیں جو نوجوانوں کو انتہا پسند بنا دیتی ہیں۔
دیکھیے، اگر ہم پاکستان کے کانٹیکسٹ میں بات کرتے ہیں تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ انسیکیورٹی بریڈز انسیکیورٹیز۔ اگر آپ میں ایک قسم کا کوئی عدم تحفظ کا احساس اگر ہے تو باقی ہر طرح کے عدم تحفظ احساس آپ کو جنم دیتا ہے۔ جب ہم پاکستان کے کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں، تھوڑا سا اسٹیٹسٹکس کی اگر بات کریں، پچھلے ہفتے ہی یو این ڈی پی نے پاکستان کی جو قومی ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ تھی وہ ریلیز کی، اور وہ جو رپورٹ ہے وہ کسی بھی باشعور شخص کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے۔ مثلاً اس میں کہا گیا ہے کہ جس شرح سے ہم تعلیم جو پہ جو خرچ کر رہے ہیں اور جو ہمارا لٹریسی ریٹ ہے، اگر یہی چلتا رہا تو 2076 میں، 2076 میں، یعنی کہ اس وقت ہم 2018 میں بیٹھے ہیں، تو ابھی 60 سال اور لگیں گے کہ جو ہمارا گول ہے کہ تعلیم سب کے لیے، اس کو حاصل کر سکے۔ اسی طریقے سے وہ یہ بھی کہتی ہے کہ اگلے ہر سال 1 ملین جابس جو ہیں وہ 30 سالوں کے لیے اگر ہم کریٹ کرتے رہیں گے پاکستان میں، تو تب جا کے ہم مینٹین کر سکیں گے جو ہمارا انمپلائمنٹ ریٹ ہے۔ یہ نہیں کہ سب کو اس میں مل جائے گی، امپلائمنٹ مل جائے گی، کام کاج مل جائے گا، بلکہ ہر سال آپ کو 1 ملین اضافی جو نوکریاں ہیں، ملازمتوں کے مواقع ہیں، اب وہ پیدا کر رہے ہیں، کیونکہ جو نوجوان 18 سال سے زیادہ عمر کے ہو رہے ہیں، جب وہ پریکٹیکل لائف میں آ رہے ہیں، تو 1 ملین نوجوان ہر سال آ رہا ہے۔ آپ کو صرف اس وقت کی شرح کو مینٹین رکھنے کے لیے اتنی نوکریاں چاہیے۔
دیکھیے نا، یہ بہت بہت بڑی بات ہے، 1 سال میں 1 ملین نوکریاں، یہ
اور جی اگلے 30 سال تک، اگلے 30 سال تک ہم کرتے رہیں تو تب جا کے ہم جو آج کا امپلائمنٹ ریٹ ہے اس پہ مینٹین کر سکیں گے. اب ظاہر ہے کہ پاکستان میں صرف یہی چیزیں نہیں, پاکستان میں بہت سی پازیٹیو چیزیں بھی ہو رہی ہیں, بہت سی نیگیٹو چیزیں بھی ہو رہی ہیں. ود ان پاکستان آپ کو بہت سے ایسے شہر, بہت سے ایسے ضلع ملتے ہیں جو کہ بہت ترقی یافتہ ہیں, اور ان ضلعوں میں آپ کو بہت سے ایسی پاکٹس ملتی ہیں جو کہ بالکل پسماندگی کی حالت میں رہ رہی ہیں. تو جب معاشرے میں اس طرح کی ہیو اور ہیو ناٹ آ جاتی ہے, جو انفرادی عدم تحفظ ہوتا ہے, جو انڈیویجول انسیکیورٹی ہوتی ہے, جب اس کو کسی بھی طرح کا کوئی تشخص ملتا ہے, آئیڈینٹی ملتی ہے, خواہ وہ لسانی ہو, خواہ وہ فرقہ واریت ہو, خواہ وہ صوبائی ہو, تو کوئی بھی آئیڈینٹی جب مل جائے تو فوری طور پہ ایک گروہ وہ بن جاتا ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے, جو کہ مکمل طور پہ ایکسکلوڈیڈ ہے, مارجنلائزڈ ہے, بہت زیادہ ڈپریسڈ ہے, بالکل اس کو تنگ دستی پہ مجبور ہے, اور دوسرا گروپ وہ ہے جس کے پاس سارا کچھ ہے. تو جب آپ کو اس طرح کی جو اجتماعی تشخص ملتا ہے تو وہاں پہ ہیو اور ہیو ناٹ کی کشمکش بھی شروع ہوتی ہے. وہاں پہ آپ کو جو موجودہ سسٹم ہوتا ہے اس کے خلاف دعوت آتی ہے. اب بینگ اے مسلم کنٹری, ہمیں یہ بھی سکھایا جاتا ہے اکثر مسلمان ممالک میں انکلوڈنگ پاکستان, کہ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ اللہ کی دین ہے, اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو وہاں پہ جو آپ کے پاس دنیاوی لحاظ سے آپ پیچھے رہنا شروع کرتے ہیں, جب بے یقینی کیفیت بڑھتی جاتی ہے تو کیوں تو آپ مذہب کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں. آپ واشنگٹن میں بیٹھے ہیں, آپ کبھی بھی یہ نہیں کہیں گی کہ اللہ کرے یہ جو سب وے ہے یہ ٹائم پہ آ جائے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے دو دو منٹ کی کیلکولیشن کر کے آپ 7 منٹ میں کسی جگہ پہنچ سکتے ہیں. جس معاشرے میں یہ ہو کہ جی جہاز 4-4 گھنٹے لیٹ ہو سکتے ہیں, وہاں پہ پھر بہت زیادہ مذہب کی طرف بھی رجحان ہو جاتا ہے. اللہ کرے رستے میں کوئی ٹریفک بلاک نہ ہو, اللہ کرے آج بجلی نہ جائے, اللہ کرے فلائٹ ٹائم پہ آ جائے. تو یہ ساری جو ہے چیزیں یہ یقینی طور پہ آپ کو ایک ایسی سطح پہ لے جاتی ہیں, یہاں پہ آپ جو آپ کے کنٹیکسٹ ہوتے ہیں اس کو فرسٹریشن ہو رہی ہوتی ہے ملک کی سچویشن سے, مذہب کی طرف آپ کا رجحان زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہوتا ہے, آپ کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ایکسکلوژنری ہو رہا ہوتا ہے. اور یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جس میں کہ ایک مقام پہ جا کے, سب کے لیے نہیں لیکن جب ہم انتہا پسندی کی بات کرتے ہیں تو ایک مقام پہ جا کے جو ہمارا یوتھ ہے وہ خاموش تماشائی کی بجائے اس کو یہ لگتا ہے کہ وہ وکٹم ہے, اور اس ورسز دم کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ میرے خلاف پورا معاشرہ بھی ہے, پورا سسٹم بھی ہے, اور مجھے اس کے لیے کچھ کرنا ہے. اور یہ وہ ہوتا ہے مقام جس میں خواب امریکہ کی, آپ نے بھی سبیکا کی بات کی, تو جو بچے اس طرح سے اسلحہ کو اٹھا کے فائرنگ کرتے ہیں, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ میں یہ 22واں واقعہ ہے رواں سال کا, تو خواب وہاں پہ ہو, خواب پاکستان میں ہو, افغانستان میں, کسی بھی جگہ پہ, تو یعنی اس کے کوئی جغرافیائی حد یا اس کا کوئی مذہب سے کوئی تعلق نہیں رہ جاتا. پھر یہ وہ مائنڈ سیٹ ہو جاتا ہے جس میں کہ وہ جو فرد ہوتا ہے جو اپنے آپ کو تنہائی کا شکار محسوس کر رہے ہیں معاشرے میں بھی, جو کہ یہ سمجھتا ہے کہ تمام معاشرہ اس کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے, تمام سسٹم اس کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں, تو یا تو وہ چپ چاپ سہتا جائے گا یا سہتی جائے گی, یا وہ جو ہے متشدد ہو جائیں گے. اور یہی وہ چیز ہے جو کہ اس وقت نوجوانوں میں بہت زیادہ انتہا پسندی کو جنم دے رہی ہے, اپنے ہونے والی ناانصافیوں کا مطلب.
ڈاکٹر صاحب اس پہ اور مزید بات کرتے ہیں, آپ نے واقعی ایک پورا ایک خاکہ بیان کر دیا ہے اور اس کے بہت سے پہلو ہیں, ان پہ بات کرتے ہیں. ہمیں کچھ لوگوں نے کال کیا ہے, ہمارے لسنرز نے, تو ان کی بھی بات سن لیتے ہیں. نجمہ نوشاہی ہیں فیصل آباد سے, تو آئیے سنتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں. جی السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام, کیسے ہیں مدثرہ آپ؟
جی میں ٹھیک ہوں, شکریہ.
آج آپ نے بڑا اچھا موضوع رکھا اور اس پہ کہنے کے لیے بہت کچھ ہے. جب معاشرے میں بہت سے مسائل جنم لیتے ہیں اور مایوسی بڑھتی جاتی ہے, یا نوجوانوں میں کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ ان کو بہت ساری الجھنیں گھیر لیتی ہیں, تو ہمارا جو اصل ہے اور جائے پناہ ہے وہ مذہب سے شروع ہو کے مذہب پہ ختم ہوتی ہے. اور جب کوئی نوجوان مذہب کی طرف رجوع کرتا ہے تو ظاہر ہے وہ اس میں ایک تو ولولہ ہوتا ہے اور اس میں ایک لگن ہوتی ہے کہ وہ سارے مسائل کا حل مذہب میں ڈھونڈتا ہے. یہاں آ کے ہمارے علماء کرام اور مذہبی سکالروں کا فرض ہے کہ وہ ان کو غلط سمت میں نہ جانے دیں اور ان کو صحیح راستہ دکھائیں. جب وہ غلط ہاتھوں میں پڑ جاتے ہیں تو پھر وہ انتہا پسندی بلکہ بہت زیادہ انتہا پسندی پہ پہنچ جاتے ہیں, اور یہ ہمارے معاشرے کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ بھی ہے اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بھی بہت زیادہ نقصان دہ.
بالکل ٹھیک ہے نجمہ. اور اس وقت ڈاکٹر سلیری ہم سے بات کر رہے ہیں اور وہ یہی بتا رہے ہیں کہ نوجوان پناہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس سے پہلے کہ ہم چغتائی صاحب سے بات کریں, ڈاکٹر صاحب کچھ کہنا چاہیں گے, کچھ اضافہ کرنا چاہیں گے اس میں؟
جی بالکل, نجمہ کی بات صحیح سے درست ہے. اور اس میں پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ چونکہ مذہب کے نام پہ ایکسپیکٹ کرنا سب سے آسان ہے, تو مذہب اور دین کا جو فرق ہے وہ مٹ جاتا ہے. یعنی کہ اگر ہم تمام الہامی دینوں کی بات کریں تو سب آپ کو اچھی اچھی باتیں سکھا رہے ہوتے ہیں, اور میرا بھی خیال کہ اس میں بہت زیادہ آپ کو فرق نظر آتا ہے ان کی تعلیمات پہ. سب انسانیت کا درس دیتے ہیں, لیکن اس میں جو نجمہ کی بات ہے کہ ہمارے جو علماء ہیں ان کا تعلق کسی بھی ریلیجن سے ہو, یہ ضروری ہے کہ اس کی کامنالٹی کی طرف وہ بات کریں, بجائے اس کے کہ اس چیز کو ہائی لائٹ کیا جائے کہ ہمارے اور ان کے مذہب میں کیا فرق ہے, یا جو ایک مذہب کے درمیان مختلف فرقے ہیں ان میں کیا فرق ہے اور کس طریقے سے ایک دوسرے سے بدلہ لینا ہے یا ایک دوسرے کو نیچا دکھانا ہے. تو یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جس میں تو وہ تمام اسپیشلی یوتھ جو کہ فرسٹریٹڈ ہوتی ہے اور اپنے آپ کو بے بس سمجھ رہی ہوتی ہے, اور یہ ان کو ارینا ملتا ہے یہاں پہ وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کر سکے. اور اس کے نتیجے میں جو انٹر فیتھ ہارمنی ہے مختلف مذہبوں کے درمیان وہ بھی ڈسٹرب ہوتی ہے, اور جو انٹرا فیتھ ہے ایک ہی مذہب کے مختلف فرقوں کے درمیان وہ بھی ڈسٹرب ہوتی ہے, اور یہ پاکستان کے ایک بہت بڑا چیلنج بنتا چلا جا رہا ہے.
جی بالکل, اس میں کوئی شک نہیں, اور اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے, یہ دیکھنے کی ضرورت ہے والدین کے لیے, معاشرے کے لیے, کہ نوجوان جب گھر سے باہر ہوتا ہے تو وہ کیا کر رہا ہوتا ہے. تو اس پہ بھی بات کرتے ہیں. محمد طارق چغتائی نے ہمیں قصور سے کال کیا, ہم سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مدثرہ بہن, یہ موضوع اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس پہ گھنٹوں پروگرام ہو سکتے ہیں, اور آپ نے موضوع کی سلیکشن بہت اچھی کی. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ بات درست ہے کہ ہمارا یوتھ جو ہے وہ مذہب کا ایلیمنٹ تو ہے, بہت مین ایلیمنٹ مذہب کا ہی ہے. تو وہ جو ممبر پہ بیٹھ کر, میں مولانا کی بات نہیں کرتا, میں ملا کی بات کرتا. وہ علامہ اقبال نے جو کہا تھا نا, دین ملا فی سبیل اللہ فساد و ملا, جو نوجوانوں کو غلط ایک ہی بات کی غلط شریک کرتے ہیں. اب ایک بڑے مشہور ایک اسکالر کا ایک ہے فکرہ, انہوں نے کہا تھا کہ خالی جو ذہن ہوتا ہے یا جو ہوتا ہے تو ہوتا ہے یا شیطان ہوتا ہے. اب ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں, بہت پیارے آدمی ہیں, کہ پاکستان میں اس وقت کتنے فیصد نوجوان ہیں جو ایم اے, اگر ادھر کوئی پی ایم کی نوکری ہے تو ایم اے کی, ایم اے کے بچے بہت زیادہ جاتے ہیں, اور 500 روپے کا موبائل لیا, نیٹ پیکج لگایا, گلیوں میں موبائل لیے وہ گھومتے ہیں, اور وہ خالی ذہن جب ان لوگوں کے ہاتھوں میں جاتے ہیں تو وہ خراب ہوتے ہیں. ایک چھوٹی سی آخری بات, ارشاد احمد حقانی صاحب تھے تو وہ ایک ہائی جیک ہوا پیارا آج سے 20 سال پہلے, تو وہ اگلے دن انہوں نے کالم بھی لکھا اخباروں میں ہے کہ وہ انگلش میں بولتے تھے. تو ارشاد احمد حقانی صاحب نے حرف تمنا میں لکھا کہ یہ جن لوگوں نے, آپ کہتے ہیں وہ انگلش بولتے تھے, اور بھائی اس کا مطلب ہے یہ پڑھے لکھے تھے, ان کو کوئی ملازمت ہو. یہ پیارے ہائی جیک نہ کریں, ایسے کام نہ کریں. بہت
شکریہ,
آپ سمیٹنا وقت کی بہت ہے, ضرور کر. بہت شکریہ بہن.
شکریہ. اور ہمیں سردار منیر اختر نے ٹیکسلا سے کال کیا, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم.
السلام علیکم باجی.
وعلیکم السلام
باجی, بہت اچھا موضوع جو ہے وہ آپ نے آج اس کا انتخاب کیا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ فرصت اور بے روزگاری جو ہے وہ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے وہ روزگار کی تلاش میں ایسے لوگوں کے ہاتھ لگ جاتا ہے, جس کی وجہ سے ایسے جو ہے مسائل سامنے آ رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب سے ایک سوال کرنا تھا کہ جب بھی ایسا کوئی واقعہ پیش آتا ہے جس میں کوئی پڑھا لکھا نوجوان یا کوئی اس طرح کا وہ سامنے آتا ہے, تو پھر مختلف کمیشن بنتے ہیں, مختلف کمیٹیاں بنتی ہیں, تو وہ ایسا کیوں نہیں کوئی اس کا استدباب کرتے, جو اس طرح کے پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو نوکریاں کیوں نہیں دیتے, یا اس طرح کی اس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ لوگ جو ہیں وہ ان لوگوں کے اہلکار یا جو ہے یہ نہ بنے.
ٹھیک ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ نے سنا سردار منیر اختر ٹیکسلا سے بات کر رہے تھے, تو کہیے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟
میرا خیال ہے دیکھیے اس وقت پاکستان میں جس پروسیس پہ ہے نا, ہم اگلے انتخابات کے لیے جا رہے ہیں
جی,
میں اپنے تمام سننے والوں کو یہ دعوت دوں گا کہ وہ ووٹ کا استعمال جو ہے اس کو سوچ سمجھ کے کریں, اور جس کو بھی وہ ووٹ دینا چاہتے ہیں اس سے وہ ان چیزوں کے بارے میں بات کریں, ان چیزوں کے بارے میں مکالمہ کریں. صرف ریاست کا کام جو ہے وہ انیبلنگ انوائرمنٹ دینا ہوتا ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ حکومت سب کو نوکریاں دے دے گی, وہ یقینی طور پر ایسا نہیں کر سکتی ہے, لیکن ایک آپ کے پاس اس طریقے کے جو قوانین بنائے جا سکتے ہیں, اس طریقے کا ماحول سازگار بنایا جا سکتا ہے کہ جو نوجوان کچھ کرنا چاہیں, اور اس وقت ہماری جو ہے 7% سے زیادہ آبادی وہ ان کی عمر 30 سال سے کم ہے, یعنی وہ لوگ ہیں جو اگلے 10-15-20 سال تک ایکٹیو لائف گزارے ہوں گے, ان کے لیے ایک انیبلنگ انوائرمنٹ جو ہے وہ چاہیے ہوگا. بدقسمتی سے ہماری حکومتیں جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح کی ڈینگا مشتی کا شکار رہتی ہے. اگر آپ پچھلے 5 سال کی دیکھ لیں اسمبلی, تو اس میں بہت کم وقت جو ہے وہ اس طرح کی قانون سازی پہ لگتا ہے, زیادہ کام جو ہے وہ صرف یا تو اختلاف رائے اختلاف کی نظر ہو جاتا ہے, یا وہ جو حکومت ہوتی ہے وہ اپنی کارکردگی کے دعوے لاپتی ہوتی ہے. تو تھوڑا سا ہمیں سوچنا ہوگا کہ جن لوگوں کو ہم منتخب کر کے بھیجتے ہیں ان کو ہم کس لیے بھیج رہے ہیں, اور ان کو ہم اپنے چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے بہت کلیئر ہمیں بتانا ہوگی کہ ہمارے ضلع میں یہ اسکول چاہیے, یہ یونیورسٹی چاہیے, یہاں پہ اس طرح کی مارکیٹ چاہیے, یہاں پہ اس طرح کی تعلیم اور صحت کی سہولتیں ہونا چاہیے. تو اگر ہم اس پہ بات کریں گے تو یقیناً جو لوگ جو کہ اہل اقتدار ہوں گے, جو پالیسی بنائیں گے, وہ اس کے بارے میں سوچیں گے. اگر ہم صرف برادری کی بیس پہ ووٹ دے رہے ہوں گے, صرف اس وجہ سے ووٹ دے رہے ہوں گے کہ ہم کسی خاص شخصیت کو پوچھتے ہیں یا نہیں پوچھتے ہیں وغیرہ, تو پھر یہ سسٹم جو ہے یہ کنٹینیو رہے گا, اور یہ ہمیں خود سے چینج کرنا ہے, باہر سے کوئی چینج کرنا نہیں آئے گا.
جی ظاہر ہے کہ ہمت تو خود ہی کرنی ہوگی, لیکن ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ ووٹ لے کر جو بھی کامیاب ہو اس کا نعرہ تو یہی ہوتا ہے ووٹ لینے سے پہلے کہ نوکریاں دلائے گا, اور عام طور پر آپ دیکھیے جب بھی محلوں میں کیمپین چلانے جاتے ہیں تو وہ زیادہ یہی کہتے ہیں, اور نوجوان ان کے ساتھ اسی لیے چلتے ہیں کہ وہ ان کو فوراً نوکری دلا دیں گے. یہ ایک ایسا جھانسا بھی ہے اور بعض اوقات ایسا ہو بھی جاتا ہے, لیکن ابھی آپ سے میں ضرور یہ جاننا چاہوں گی کہ پاکستان کی معیشت کتنی نوکریاں پیدا کر سکتی ہے اور کتنی برداشت کر سکتی ہے نوجوانوں کو. تو لیکن اس سے پہلے جاوید قائم خانی نے ہمیں فون کیا, ان سے بات کر لیتے ہیں. جی جاوید صاحب السلام علیکم. اچھا ان کی کال ڈراپ ہو گئی تھی. شوکت علی انجم ڈارہ والا سے. جی
السلام علیکم میڈم. ڈارہ والا میڈم, بات دراصل یہ کہ آپ نے موضوع بہت اچھا چنا ہے, بہت گمبھیر قسم کا موضوع ہے, اس پر گھنٹوں گفتگو کی جا سکتی ہے, کیونکہ میں ایجوکیشن کا طالب علم ہوں, میں نے ایم اے ایجوکیشن کیا ہوا ہے, تو میں اس کے بارے میں بہت بہتر جانتا ہوں کہ ہمیشہ پیرنٹ اور ٹیچر کا آپس میں رابطہ رہنا چاہیے, اور کم از کم ایک ہفتے بعد یا ایک مہینے بعد آپس میں ملاقات کریں تو تب بات بنے گی. ادروائز اگر آپ رابطہ ختم کر دیں گے آپس میں, تو صرف یہ والدین یہ سمجھیں گے کہ ہم نے مطلب اتنا جو پیسہ خرچ کیا ہے ہم اس پر بچوں کی پڑھائی پر کر رہے ہیں, لیکن وہ کیا کرتے ہیں خود کبھی بچوں کے اسکول میں جا کر نہیں دیکھتے کہ ہمارے بچوں کا کیا حال ہے, ہمارا بچہ اسکول جاتا ہے یا نہیں جاتا, پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا, یہ کیوں نہیں ہوتا میڈم؟
ٹھیک ہے,
یہ ہونا چاہیے.
یہ اچھا پوائنٹ ہے آپ کا کہ والدین کو بچوں کی مصروفیات پہ ضرور نظر رکھنی چاہیے. خالد عمر نیازی ہیں میاں والی سے, السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جی خالد عمر نیازی پائی سے المیاں والی سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کا شو بڑا زبردست ہے, میں بڑے شوق سے سنتا ہوں. آج جو موضوع ہے تو بہت زبردست موضوع ہے. اس سلسلے میں جو ہے جناب یہ عرض ہے کہ جو یہ تنظیمیں ہیں مذہب کے نام پر یہ غلط بیرا روی کا نوجوانوں کو لے جاتے ہیں, ان کے مقاصد بہت اور ہوتے ہیں, یہ تمام نہیں ہیں جی, یہ چاند ایک بندے ہیں یہ فرقہ والے یہ کرتے ہیں, باقی کافی لوگ اہل سنت والی جماعت بریلوی ہیں وہ نہیں کرتے. تو یہ جو سب سے پہلے حکومت کی ذمہ داری ہے جناب کہ ان کو کوئی روٹی پانی تو کرے, ان کا پیٹ بھرا ہوا گیا تو یہ تقریبی کاروائیوں میں نہیں آئیں گے. تو خدا را یہ مسلمانوں کو استعمال بھی کیا جا رہا ہے پیسے دے کر بھوکے لوگوں کو لے کر اور اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں جی.
چلیے چلیے ٹھیک ہے, بہت شکریہ,
اللہ کرے یہ حال ہو جائے.
بہت شکریہ بہت شکریہ. اور گلفام ہیں ورکزئی ایجنسی سے, جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام بہن جی, میں پہلے بھی ایک دفعہ بات کر چکی ہے نا
جی جی,
جو شدگر بن جاتے ہیں یا کوئی ڈاکو بن جاتے ہیں نا
جی جی,
اس کی سب سے تیز اپنا ماں ذمہ دار ہے.
اچھا,
جب لڑکا 13-14 سال کا ہوتا ہے نا تو اس کی پورا حیات جو ہوتا ہے نا وہ ماں ہوتا ہے نا, اس کی تنظیم منظیم یہ تو ہر ملکوں میں ہے نا. جب ماں صحیح ہوتا ہے نا تو بچہ کہاں پر بھی غلط کام نہیں کر سکتا. باپ بیچارہ تو کوئی امریکہ میں ہوتے, کوئی لندن میں ہوتے, کوئی برطانیہ, کوئی کسی جگہ میں بھی ہوتے ہیں نا.
اچھا,
اگر ہاں ہر ماں جو ہے نا وہ بچے کے اوپر خیال کرتے ہیں نا تو کبھی یہ اس کو مشکل نہیں آتے.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے, بہت شکریہ. گلفام بات کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحب, ایک تو یہ کہ والدین کی توجہ ضروری ہے بچوں کے لیے, دوسرے جو بات ہم نے پہلے کی تھی کہ معیشت اگر چھوٹی ہے کسی ملک کی تو وہ کتنے لوگوں کو کھپا سکتی ہے ملازمتوں میں, تو کیا کرنا چاہیے؟
ہاں دیکھیے, یہاں تک والدین کا تعلق ہے تو یہ تو یقینی طور پہ اس میں کوئی دور آ رہا نہیں ہے کہ والدین اور بچوں کا ایک تو تعلق آپس میں برقرار رہنا چاہیے, دوسرا والدین اور تعلیمی اداروں کا تعلق جو ہے برقرار رہنا چاہیے. اس وقت ہمارے پاس دو طرح کی جنریشن آ رہی ہیں پاکستان میں, ایک وہ ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مڈل انکم گروپ یا تھوڑے سے امیر لوگ, وہاں پہ والدین اور بچوں کا تعلق جو ہے وہ جو ڈیجیٹل گیجٹس ہیں اور انٹرنیٹ ہے اس نے ختم کر دیا ہے. ایک گھر میں رہتے ہوئے ہر بچہ جو ہے اور وہ اپنے اپنے اس پہ لیپ ٹاپ پہ یا اپنے اسمارٹ فون پہ بیٹھے ہوں گے, والدین علیحدہ بیٹھے ہوں گے, تو ان کا آپس میں جو کنیکشن ہے وہ ختم ہو گیا ہے. جو ہمارا لوئر مڈل کلاس ہے وہ بےچارے والدین جو ہیں وہ دن رات کی مشقت میں لگے ہوتے ہیں, والد جو ہے اگر وہ باہر کہیں مزدوری کر رہے ہیں, والدہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے وہ علیحدہ سے کہیں جاب کر رہی ہیں یا کسی گھر میں ڈومیسٹک کیئر گیور کے طور پہ کام کر رہی ہیں, تو ان کے پاس بچوں کو دیکھنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا جب وہ تھکال کے واپس آتی ہیں. تو ایک جو میکنزم ہمارا ویک ہو گیا اور آج میرا خیال ہے کہ ہمیں منحصر قوم اس کو دوبارہ سے ریوائو کرنا ہے. کسی زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ بچہ جو ہے یا بچی وہ پورے محلے کی سانجی ملکیت ہوتے تھے. اگر کوئی بچہ کہیں پہ سگریٹ پیتا دیکھ رہے ہوتے تھے محلے کا کوئی بھی فرد تو فوری طور پہ اس کو ڈانٹتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ اچھا میں بھی جا کے تمہارے پیرنٹس کو اس کے بارے میں, والدین کو اس کے بارے میں آگاہ کر رہا ہوں, تم یوں کر رہے ہو. تو بس وہ چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہیں. اب ظاہر ہے کہ اتنی زیادہ انفرادیت آ گئی ہے اور اتنی زیادہ وہ خود مختاری آ گئی ہے سب میں, جو کہ ایک اچھی چیز بھی ہے کسی لیول پہ, لیکن یقیناً ہم اس میں جو کمیونٹی سسٹم تھا اس کو ہم اگنور کرتے جا رہے ہیں. ایک تو ہمیں اس کو تھوڑا سا دوبارہ پازیٹیو سائڈ پہ اس کو گرو کرنا چاہیے. دوسری چیز جو ہے اب اسکول جو ہے بدقسمتی سے وہ ایک انڈسٹری بن چکے ہیں زیادہ تر, سب نہیں لیکن زیادہ تر اسکول جو ہے وہ اب ایک منافع بخش صنعت بن گئے ہیں, جن کا کام جو ہے وہ والدین سے ان کی حیثیت کے مطابق پیسے لینا اور بس اس سے زیادہ آگے نہیں. اور والدین بھی یہ سوچ کے مطمئن ہوتے ہیں کہ وہ 100 روپے 500 روپے 1000 روپے 10,000 جو بھی اس کی فیس ہے وہ دے رہے ہیں اور یہ بہت اچھا اسکول ہے, یہاں سے کوئی پرابلم نہیں آئے گی. تو یہ دو چیزیں ان کو ایک تو فوکس کرنے کی ضرورت ہے. جب ہم بات کرتے ہیں معیشت کی اور ملازمتوں کی تو جیسا میں نے پہلے کہا کہ حکومت جو ہے وہ سب کو ملازمتیں نہیں دے پائے گی, اور اسپیشلی جو ہماری یوتھ آگے آ رہی ہے ہمیں تھوڑا آؤٹ آف باکس جا کے سوچنا ہوگا. اور میں اس کو گولڈن ٹرائنگل کہا کرتا ہوں, جس میں ایک جو تکون ہے ٹرائنگل جو ایک مثلث ہوتی ہے, تو ایک کونا اس کا جو ہے وہ فائنانسز ہے پیسے, دوسرا کونا اس کا جو ہے وہ ہنر ہے, اور تیسرا کونا جو ہے وہ ہے مارکیٹ تک رسائی کے, پیسوں کی مدد سے اس ہنر کی مدد سے اس کی جو مصنوعات ہوں گی یا سروسز ہوں گی اس کو بیچا کہاں پہ جائے گا, ان کو استعمال کہاں پہ لایا جائے گا. تو اس وقت جو مختلف حکومتی پلان آتے ہیں یا پرائیویٹ سیکٹر سے بھی تو کسی ایک کونے پہ تو فوکس کرتے ہیں, کہیں پہ آپ کو آسان اقساط پہ قرضہ مل رہا ہے, کہیں پہ ہنر سکھایا جا رہا ہے, لیکن جو چیز مس ہو رہی ہے وہ ہے مارکیٹس, مارکیٹس کے ساتھ لنکس. اس وقت کیوں ایم اے لوگ جو ہے ایم اے پاس لوگ ایم فل لوگ جو وہ چھوٹی نوکریوں پہ کیوں اپلائی کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہر بندے کے ذہن میں ہے کہ جی صرف یہ ملازمت مجھے حکومت کی ملے گی تو یہی میرے لیے ایک باعزت روزگار ہوگا، پرماننٹ وسیلہ ہوگا. اور دوسرا یہ کہ ان کو پتہ ہے کہ اس وقت مارکیٹس اتنی مہنگی ہیں، کسی چھوٹے شہر میں بھی اگر کوئی دکان بھی آپ کرائے پہ لینا چاہیں تو پہلے اس پہ جو پگڑی دینا ہوگی، یا اگر کسی نے وہاں پہ ایک چھوٹا سا کھوکھا بھی لگانا ہے تو جو اس وہاں کی میونسپیلٹی کو جو پیسے دینے ہوں گے رشوت کی شکل میں یا باقی چیزوں کی شکل میں، وہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ نیا اسٹارٹ اپ جو ہے وہ اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا ہے. تو ہمیں تھوڑا سا اپنے ان چیزوں کو آسان کرنا ہوگا کہ لوگ جو ہیں وہ تجارت میں آ سکیں، لوگ جو ہیں وہ بزنس میں آ سکیں، لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے اسٹال سیٹ اپ کر سکیں جیسے کہ دنیا کے باقی جگہوں پہ ہوتا ہے. تو ضروری نہیں کہ صرف سرکاری ملازمت ہی آپ کو عزت دلائے. اگر آپ اپنا کاروبار شروع کر سکیں، اور حکومت کا یہ کام بنتا ہے کہ وہ اس طرح کے مواقع پیدا کرے کہ کاروبار شروع کرنا آسان ہو سکے، اور اسپیشلی مارکیٹ تک رسائی جو ہے اس کو فیسلیٹیٹ کیا جائے گا، تو تب شاید آنے والی جو یوتھ بچ جائے اس کو ہم ایک مواقع فراہم کر سکیں گے. ورنہ یہ جو شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ فرسٹریٹڈ لاٹ بنتی چلی جائے گی، جس کا کہ شاید آنے والے 10 سالوں میں پاکستان کو نقصان زیادہ ہوگا، فائدہ اس کا کم ہو رہا ہوگا.
ٹھیک، تو ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے بالکل. اور ہم بات کریں گے کہ جو لوگ پہلے کاروبار میں ہیں وہ کس طرح نوجوانوں کو اس میں کھپا سکتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ہمیں کال کیا ہے ارشد ندیم گھلو نے بھکر سے، تو ان سے بات کرتے ہیں. وعلیکم السلام.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام
جی. آپ کے موضوع کے حوالے سے میں یہ کہوں گا بھائی، کوئی بھی حکومت ہو نا، کم از کم ان کو ڈسیبل لوگوں کے لیے نوکری پر پابندی نہیں لگانی چاہیے. ابھی ہم انٹرویو میں دے کے آئے ہوں، ڈسیبل پرسن ہوں، اور اسی شام الیکشن کمیشن نے پابندی لگا دی ہے، بین لگا دی ہے نوکریوں پہ.
اچھا
ہلو.
اچھا یہ تو میرا خیال ہے کہ ایسا کوئی قانون تو نہیں ہے کہ کسی ڈسیبل کو.
اور دوسرا یہ کہنا چاہوں گا بھائی، ایک عام جو چھوٹا کاروباری ہے نا، چھوٹا دکاندار، اس کو اتنا پرافٹ نہیں ہوتا. یہ تجربہ بھی ہم نے کر کے دیکھا ہے بھائی، معاشرے پر بوجھ نہ بنے. سرکاری نوکریاں آپ کہاں ہیں اتنی، لیکن اس میں بھی کامیابی نہیں ہوئی جی. اور میرے ساتھ کوئی سننے والے ہیں، اور آپ کی ٹیم کو بہت بہت سلام دوں گا، اتنا اچھا پروگرام آپ پیش کر رہے ہیں،
بہت شکریہ جی.
جی اور میرے ساتھ سننے والے ہیں
جی.
جی میرے ساتھ ہیں امجد ندیم گلو، اسد ندیم گلو، احمد ندیم گلو، اور میری طرف سے بھائی سفیر احمد ملک اور تمام سننے والوں کو سلام. اور آپ کو میرا خط ملا ہے؟
نہیں
ابھی نہیں ملا.
ابھی نہیں ملا جی. شکریہ ارشد، آپ ہمیشہ پروگرام میں شامل ہوتے ہیں، بہت شکریہ. اللہ دتا شاکر ہیں بہاڑی سے جی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی آپ کی ٹیلی فون لائن ٹھیک نہیں ہے اللہ دتا، آپ کی بات ہمیں سنائی نہیں دے رہی ہے، تو بہت معذرت، آپ دوبارہ کال کر لیجیے. سیٹ ممتاز انجم نے دوبارہ کال کیا ہے سرگودا سے، تو ان سے بات کر لیتے ہیں جی. السلام علیکم.
جی باجی السلام علیکم. جی
وعلیکم السلام.
باجی ایک تو ہوتی ہے رائے، ایک ہوتی ہے دیانت دارانہ رائے.
جی
ڈاکٹر سلیری صاحب کی دیانت دارانہ رائے کا شکریہ ادا کرتے ہیں، انہوں نے بڑی تفصیل سے ہمیں آگاہ کیا. باجی ایک زندگی ہوتی ہے، ایک خواہش والی ہوتی ہے، ایک مقصد والی ہوتی ہے. اب وقت آ گیا کہ ہم اپنے بچوں کو مقصد والی زندگی کی طرف راغب کریں، تاکہ ہم ان کے ساتھ اویئرنیس بھی آئے اور وہ بے راہ روی اور یہ جو آئے دن حالات ہو رہے ہیں ان سے بچ سکیں. جیسے آپ نے شروع میں فرمایا تھا کہ سبیکا کے بارے میں بات کریں، باجی ہم سبیکا کے ساتھ ساتھ امریکہ کے جو بچے بھی ہلاک ہوئے اس میں مارے گئے ہیں، ہم ان کے لیے بھی اتنے ہی غم زدہ ہیں جتنے اپنی بچی کے لیے ہیں. اب ہم نے ایک تو امریکہ کے اندر جا کے بھی ہم نے اپنی امریکہ کے لیے، پوری دنیا کے لیے، امن کے لیے ہم نے قربانیاں دینی شروع کر دی، ہماری بچیوں نے بھی، ہمارے بچوں نے بھی، ہمارے جوانوں نے بھی، ہماری فورسز نے بھی. تو ہم آپ کی حکومت سے، امریکہ کی حکومت سے گزارش کریں گے کہ پاکستانی عوام محب وطن قوم ہے اور وہ دہشت گرد قوم نہیں ہے. ہم اپنی بچی کے ساتھ ساتھ امریکہ کے خاندانوں سے بھی اتنی ہمدردی رکھتے ہیں جتنی اپنی بچی سے رکھتے ہیں.
بہت شکریہ.
جن لوگوں نے آپ کو کال کی ان کو سلام عرض کرتے ہیں.
وعلیکم السلام، بہت شکریہ. سیٹ ممتاز انجم بات کر رہے تھے، اور ایک کال اور ہے، خادم حسین ہیں لیا سے جی. السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام. باجی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کال لینے کا، اور میں یہ آپ کا جو مہمان ہے ماشاء اللہ انہوں نے بہت اچھی باتیں کی ہیں تعلیم کے موضوع پر، और मैं थोड़ी सी जो है बेरोजगार नौजवानों के बारे में ये करूंगा कि गवर्नमेंट के जो कर्जा देने के मराहल है ना वो बहुत मुश्किल है। अगर गवर्नमेंट कर्जा देने के आसान तरीके निकाले तो इस तरह बहुत से लोग जो है वो अपने अपने कारोबार छोटे कारोबार शुरू कर सकते हैं।
ठीक ठीक, बहुत अहम बात की आपने डॉक्टर साहब। मैं तो यही चाह रही थी कि आपसे पूछूं कि जो कारोबार पहले से शुरू हो चुके हैं वो लोगों को अपने यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मुलाजमतें भी दें, उनकी खपत वहाँ हो जाए तो लोगों को शायद इतनी शिकायत ना हो, क्योंकि बाहर यहाँ आप देखिए यूरोप और अमरीका में इसी तरह होता है कि जो बिज़नेस शुरू हुआ होता है उसमें और लोग शामिल होते जाते हैं, बिजनेस बढ़ता जाता है, लेकिन यहाँ की मईशतें बड़ी हैं और गुंजाइश ज़्यादा है। तो अब इन्होंने बात की थी, अभी अरशद नदीम ने भी और सेठ मुमताज़ अंजुम ने भी, कि जो पहले से कारोबार हैं उनमें इतनी गुंजाइश नहीं है। अब खादिम हुसैन की बात भी आपने सुनी, तो क्या कहिएगा, एक माहिराना राय क्या है आपकी?
देखिए मैं सबकी बातों से मुत्तफिक हूँ। दो तीन चीजें की हमारे यहाँ कमी है। एक तो ये है कि हमारे यहाँ फिजिबिलिटी सिस्टम के को कारोबार जो है वो कहाँ पे कितना कामयाब होगा और कैसे कामयाब होगा और किस पैमाने पे शुरू करना चाहिए, एक तो उस तरह की कोई सर्विस हमारे यहाँ मौजूद नहीं है, बहुत शादो नादर है। मैं इसके कारोबार शुरू करता हूँ कि ये मेरा खानदानी कारोबार है, मेरे वालिद साहब ये कारोबार कर रहे थे या कुछ चचा ताया कर रहे थे तो मैंने शुरू कर दिया, वरना किसी एक फ्रेश स्टार्टअप का कारोबार में आना उसका तसव्वुर ही उसके लिए बड़ा डरावना होता है कि एक बिल्कुल नई दुनिया में कदम रखना। दूसरी चीज ये है कि इस वक्त जो आपने यूरोप और अमेरिका की मिसालें दी, वहां पे बैंक जो है वो छोटे लोगों को कारोबार करने वालों को फिजिबिलिटी बना के देने के बाद आसान किस्तों पे कर्जे भी फ्राहम करते हैं। पाकिस्तान की मईशत बदकिस्मती से ऐसी है कि यहाँ पे बैंकों से इस वक्त जो मैक्सिमम कर्जा लेती है वो हुकूमत लेती है और बैंकों के पास बिल्कुल किसी किस्म का कोई वो इंसेंटिव नहीं कि वो एक आम आदमी को कर्जा क्यों दे। और फिर कर्जा लेने के लिए जो पहली चीज है कि आपको साबित करना होता है कि आपको कर्जा नहीं चाहिए, तो आपके पास इतने असासे पहले से मौजूद हैं जो कि आप जर जमानत रख सके तो फिर आपको कर्जा मिलेगा। तो ये चीज जो है ये शायद इस तरह से हमारी इकॉनमी को आगे नहीं लेके जाएगी। जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया, इस हुकूमत ने भी कोशिश की थी कि प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन निकालने की, उसको इनिशिएट किया था इलेक्शन के बाद, यकीनन जो भी अगली हुकूमत आएगी वो भी इस पर तवज्जो दे रही होगी, लेकिन सिर्फ लोन देने से काम नहीं बनेगा, उसके साथ हमें क्लस्टराइजेशन करना होगी, हमें देखना होगा कि भक्कर में क्या चीज है जो कि ज्यादा आसानी से और ज्यादा बेहतर तरीके से बन सकती है या पैदा हो सकती है, गुजरावाला में क्या है, बदीन में क्या है, ठट्ठा में क्या है और मोश की चाकी में क्या है। तो अगर आपके क्लस्टर बनते हैं आप उन क्लस्टर्स के मुताबिक वहाँ पे छोटी सनतें जो है वो शुरू करवाते हैं और फिर उनको मंडी के साथ रसाई देते हैं। अगर हम कहते हैं कि पाकिस्तान में हर साल 50,000 रिक्शा बनते हैं तो 50,000 ही उन रिक्शा की सीटें भी बनती हैं, 50,000 उस रिक्शा के हॉर्न भी बनते हैं, 50,000 उस रिक्शा की लाइट्स भी बनती हैं। तो ये छोटी छोटी चीज, इसको वैल्यू चेन कहा जाता है। आम जुबान में ये कह सकते हैं कि एक चीज बनाने के लिए जो उसमें बाकी 15-20 चीजें छोटी छोटी लगती हैं उनके क्लस्टर बना दिए जाते हैं और पूरी दुनिया इन्हीं क्लस्टर्स पे चलती है कि एक जगह है वहां पे सिर्फ फॉरन बन रहे हैं, दूसरी जगह है वहां पे सिर्फ सीटें बन रही हैं, तीसरी जगह पे सिर्फ टायर बन रहे हैं और उन सबको मिला के चौथी जगह इंजन बन रहा है और उन सबको मिला के आप गाड़ी बना देते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल, और वही महारत तो वही जरूरत होती है स्किल्ड लोगों की।
हाँ जी, तो ये एक मॉडल है जिसपे के आने वाली हुकूमत को चलना पड़ेगा और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर यकीनन जो मौजूदा कारोबार है वो भी अपने साथ नए लोगों को कपा सकेंगे और नए लोगों का कारोबार में आना भी आसान हो सकेगा, लेकिन यकीनन ये रातों रात नहीं होगा। इसके लिए हमें शऊर भी बेदार करना होगा, इसके लिए हमें डिमांड भी करना होगा और इसके लिए इस्लाहात जो है उनकी भी बात करना होगी।
बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपका थोड़ा सा वक्त मैं और लूंगी क्योंकि कुछ लोगों ने और कॉल किया है, उनकी बात सुन लेते हैं। मोहम्मद साबिर हैं राजनपुर से। जी अस्सलाम वालेकुम, उनकी कॉल ड्रॉप हो गई। मुरीद खान मियांवाली से। जी अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम जनाब, दोस्त खैर मियांवाली से मुरीद खान कर रहा हूँ। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, हम लोग बहुत शौक से सुनते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी पाकिस्तान में जो है ये सी पैक जो काम हो रहा है इसके लिए हमारे हुक्मरानों ने आवाम को प्यार नहीं किया, जिसका हमें बहुत अफसोस है।
دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو امریکہ میں اسکول میں جو گن شوٹنگ ہوئی ہے, جو بچے شہید ہوئے ہیں, ہم ان کے لوگوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو شہدا کو جنت نصیب کرے, اور جنہوں نے یہ واقعہ پیش کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کرے. بہت مہربانی جناب.
جی بہت شکریہ. مرید خان بات کر رہے تھے, عبد الحمید ہیں ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی
بھائی صاحب, امریکہ کے سب ٹیم کو میرے طرف سے سلام عرض.
وعلیکم السلام. جی بولیے.
میری ایک ریکویسٹ ہے.
جی
نواز شریف اور شہباز شریف اور ہمارا زرداری صاحب نے جو ہماری پاکستان کی رقم کو لوٹا ہے, اس کو واپس کر کے یہ غریب عوام اور بے روزگار نوجوان میں تقسیم کر دے.
اچھا
بہت بہت شکریہ.
چلیے ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب, جب مائکرو فون یا ٹیلی فون مائکرو فون سے جڑ جائے تو لوگوں کے دل میں جو بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں. اور اب دیکھیے, ہم بات کچھ کر رہے ہیں, ان کے ذہن میں یہ خیال ضرور ہوگا کہ جو لوگ امیر سے امیر تر ہوتے چلے گئے ہیں ایک ملک میں, وہ ان کی دولت کسی اور کے کام کیوں نہیں آ سکتی. اور ایسا ہوتا ہے, پیسہ چند ہاتھوں میں اگر رک جاتا ہے تو شاید ترقی نیچے تک نہیں پہنچتی ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟
جی میں نے شروع میں یہی کہا تھا نا کہ اس سے پھر ایک ہیو اور ہیو ناٹ کی کشمکش شروع ہو جاتی ہے. تو وہ لوگ جن کے پاس سب کچھ ہے اور وہ لوگ جن کے پاس کچھ نہیں ہے, اور ان کا ایک آپس میں ایک جو ہے جنگ شروع ہو جاتی ہے, ایک کانفلکٹ بن جاتا ہے. اور یقینی طور پہ ہمیں اس اسٹیج پہ پہنچنے سے بچنا چاہیے. اس وقت لوگ جو ہیں وہ صرف اپنی آواز بلند کر رہے ہیں. مجھے اس وقت سے ڈر لگتا ہے جب آپ گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں, آتا ہے آپ کی گاڑی کے پاس بھیک مانگ رہا ہوتا ہے, اور اس سے اگلی اسٹیج یہ ہوگی کہ وہ پھر اپنا حق سمجھے گا کہ کیونکہ اس معاشرے نے میرے ساتھ ناانصافی کی, تو ضروری نہیں کہ وہ بھیک مانگے, اس کے ہاتھ میں گن بھی ہو سکتی ہے اور وہ آ کے آپ کو لوٹ بھی سکتا ہے. اور اس سے اگلی اسٹیج یہ ہوگی کہ یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ صرف مانگنے پہ اکتفا کرے, وہ ایک سوئسائڈ جیکٹ پہن کے بھی آ سکتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اچھا جی میرے ساتھ تو یہ ہوا تو باقی سب کو میں لے اڑوں گا. تو یہ وہ اسٹیجز ہیں جس سے کہ ہمیں بچنا ہے, اور ہم تبھی بچ سکیں گے اگر ہم اپنی پالیسیز جو ہیں ان کو بہتر ڈائریکشن میں لے آئیں. اور آپ نے فرمایا اور جو فون اور مائکرو فون کا حصہ, یہ آوازیں سننے کے لیے پلیٹ فارم ہونا بہت ضروری ہے. اگر ہم ان کو نہیں سنیں گے تو یقیناً ابھی تو یہ بڑی پیسفل آوازیں ہیں, پرامن آوازیں ہیں, بڑے پیار محبت سے سنا رہے ہیں. اس کی جو اگلی اسٹیج ہوتی ہے وہ چیخو پکار رہتی ہے, اور جو اس کی اگلی اسٹیج ہوتی ہے اس میں پھر ڈومیننس آ جاتی ہے کہ اچھا جو میں کہہ رہا ہوں بس وہی ٹھیک ہے, باقی سب کچھ غلط ہے, اور اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے پھر انسان کچھ بھی کر سکتا ہے. تو یہ کچھ نفسیاتی مراحل ہیں جو کہ ملک میں انتہا پسندی پھیلاتے ہیں, اور یقیناً ہمیں ان کو پہلی اسٹیجز سے ہی اس کا ستیہباپ کرنا ہوگا.
بالکل, اور یہ بات ہمارے موضوع سے بہت اس کا تعلق ہے گہرا, کہ اگر شروع ہی میں کسی کی بات نہ سنی جائے. بات کہنا جو ہے نا انسان کا پہلا حق ہے, اور اگر کوئی سننے والا نہیں ہے تو پھر وہ اس سے جو فرسٹریشن اسے پیدا ہوتی ہے. اب دیکھیے, امریکہ میں جو واقعہ پیش آیا اور سبیکا کا ہم نے ذکر کیا شروع میں, وہ اس انتہائی ہولناک سچویشن میں وہ موجود تھیں اور ان کی جان گئی. ٹھیک ہے, سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو باقی بچے باقی طلبہ دنیا سے گئے ان کے ساتھ بھی سب کو ہمدردی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں, سب برابر ہیں. لیکن ہوا کیا کہ ایک فرسٹریٹڈ شخص نے ہی گولی چلائی, اور وہ نوجوان ہی تھا. اب اس کی اور وجوہات جو بھی ہوں, لیکن اس لمحے میں جس نے اسے مجبور کیا گولیاں چلانے پر, وہ یقیناً کوئی ایسا لمحہ تھا جو اس کی گرفت میں نہیں تھا اور اس کے اختیار میں نہیں تھا. تو آپ نے جو ابھی بات کی کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی بندوق اٹھا لے, تو یہ موقع نہیں آنے دینا چاہیے.
جی بالکل, اور یہ جو ہم اسٹریٹ کرائمس دیکھتے ہیں, پڑھے لکھے جو افراد ہیں جب ان کو ملازمتیں نہیں ملتی ہیں, کچھ عرصہ بےچارے انڈر پیڈ ملازمت کرتے ہیں بہت کم تنخواہ پہ, ان میں سے کچھ ایسے بھی پھر بن جاتے ہیں جو کہ معاشرے سے انتقام لینے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور جو بھی لوگ اپنی دانش پر بہتر سمجھتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو اگر ہم پاکستان کو واقعی ایک ترقی یافتہ ملک دیکھنا چاہتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ جو اس کی پوٹینشیل ہے اس کے مطابق اس کو آگے لے کے جایا جائے, तो इस वक्त जरूरत ही समझती होगी कि जो नौजवान है, जैसा कि मैंने कहा कि इस वक्त 100 में से 60 लोग वो हैं जिनकी उम्रें 30 साल से कम है, यानी कि उनके पास अगले 30 साल हैं कि वो अपने एक्टिव लाइफ में, और ये दुनिया में बहुत बड़ा हमारे पास एक पोटेंशियल होगा। बाकी दुनिया जो है वहाँ पे उम्रें ढलती जा रही है, पाकिस्तान में होगा इसमें उम्रें जो है वो लोग ज्यादा होंगे जो कि काम करने वाले एज ब्रैकेट में है। तो हम उनके लिए मौके अभी से पैदा करने हैं, वरना यहाँ पे जो बदमनी पहले की वो किसी के काबू में नहीं आएगी और खुदा खासा बड़ी खतरनाक सिचुएशन बन जाएगी।
सही, जावेद इकबाल हैं हमारे लास्ट कॉलर हैं, भक्कर से इन्होंने कॉल की है, तो इनकी बात सुन लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम मैडम, मैं पढ़ रहा था कि पाकिस्तान ने 1985 को जर्मनी को लाखों डॉलर ज़राअत के लिए कर्ज़ा दिया था, जनूबी कोरिया की पॉलिसी महबूब-उल-अलग पाकिस्तान के जिसने बनाई थी, तो हम उस टाइम दुनिया को कर्जा भी दे रहे थे और जनूबी कोरिया की पॉलिसी भी बना रहे थे, तो क्यों हम अपनी पॉलिसी क्यों नहीं बना सके? हैसियत हमें एक लाए अमल पे सोचना होगा और उस पर अमल करना होगा। हम सोचते हैं हमारी हुकूमत आती है जाते हुए आखिरी 5 सालों में ये तरक्याती काम करें, 4 सालों में इन्होंने कुछ नहीं किया, इसलिए हुकूमत पे ब्लेम डालते हैं, जो आने वाली हुकूमत आएगी वो फिर इस पे डालेगी। तो इनको चाहिए कि एक ऐसी पॉलिसी बनाए तमाम गवर्नमेंट के जो लोग हैं, जो जितनी भी ये पार्टियां हैं, कि ताकि पाकिस्तान को तरक्की करनी है, ये आलम इस्लाम का एक बेहतरीन मजबूत मुल्क है जिसकी फौज अच्छी है लेकिन इनकी कोई पॉलिसी नहीं है। इनको चाहिए बैसीयत कौम दुनिया की लीड करें। अपना इकबाल कह रहे हैं कि वो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहल से आप खाक का शिविर
बहुत शुक्रिया। जावेद इकबाल बात कर रहे थे। डॉक्टर साहब, आप एक पॉलिसी इंस्टीट्यूट के सरबराह हैं, और बस एक जुमले में कुछ उम्मीद दिला दीजिए हमारे सुनने वालों को, और उसके बाद आपसे इजाजत।
पाकिस्तान में पॉलिसियों की कमी नहीं है, सिर्फ उन पे अमल करने की कमी है। पाकिस्तान में आज भी बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसी जो मौजूद है, हमें सिर्फ उस वक्त का इंतजार करना और उसके लिए काम करना है जब कानून सबके लिए बराबर हो जाए, और जब इन पॉलिसियों पे सिर्फ लफाजी नहीं बल्कि सही मानों में अमली इकदाम भी शुरू हो जाए। सिर्फ जो हमें फोकस करना है वो ये है कि मुआशी सूरत हाल जो है इकतसादियात उसको सियासत का निशाना बनने से रोका जाए, बाकी हर चीज पे सियासत होती रहे लेकिन आपकी जो इकोनॉमी है उसको सियासत की भेंट नहीं चढ़ना चाहिए। काम भी चलता रहेगा, लोगों के काम भी चलते रहेंगे और पॉलिसीज पे भी अमल होता रहेगा।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आबिद सलेरी आपका, आपने हमें बहुत वक्त दिया। हमने आपसे सिर्फ 30 मिनट मांगे थे लेकिन बात इतनी बढ़ गई कि काफ़ी वक्त आपका ले लिया। आपका
मैंने खुद बहुत सीखा है लोगों से और मेरे लिए बड़ा एजुकेटेड था।
बहुत शुक्रिया। आप देखिए कि हमारे सुनने वाले भी कितना वाज़े नुक्ता नज़र रखते हैं। आपने हमें बहुत वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
थैंक यू वेरी मच
जी। डॉक्टर साहब से हमने इजाज़त ली और हम आपको बताएं कि हमारा प्रोग्राम पहले 15 मिनट कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से फेसबुक पर लाइव नहीं था, लेकिन उसके बाद आपने इसे लाइव सुना, और आपके बहुत से नाम अगर मैं नहीं लूं तो अच्छा नहीं होगा क्योंकि आप फेसबुक पर लाइव रहे। और मोहम्मद नईम सिद्दीकी तो इस वक्त भी हैं और कहते हैं कि इंतहा पसंदी मज़हब से दूरी है और कोई मज़हब नहीं सिखाता कि अपने रब की तरफ इंसान को खुद से दूर नहीं होने देता। क्या कुछ जो भी आपने लिखा मैंने पढ़ दिया है। इसके अलावा सागर दीन मोहम्मद बलोच भी हैं लाइव, और इसके साथ साथ ज़िया ख़ान भी हैं, और बशीर जान जमाली, जावेद परदेसी, शमा शानो, अजमल अब्बासी, मोहम्मद ख़ान, सनाउल्ला पश्तून, हाजी सागून, दीपक शर्मा, पीर मोहम्मद शाह, अब्दुल हक तरीन, बुखारी जाहिद, अली रज़ा जोया, कोशर राजपूत, मोहम्मद ख़ान सिंधी, अली नोनारी, रोशन अयास, मकसूद अहमद ख़ान, उमेर उमर, मोहम्मद सरफराज, खालिद ख़ान, आबिद फरीद, राशिदा रज़ा, सागर शर्मा, कबूल हुसैन, अब्दुल मजीद और इरफान मोहम्मद, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लाइव प्रोग्राम हमारा सुन रहे हैं। मेराब ख़ान भी हैं और उन्होंने अभी कहा कि अस्सलाम वालेकुम, तो वालेकुम अस्सलाम। साथ साथ रहिए, आपके कुछ फेसबुक के मैसेजेस हमारे पास हैं, हम वो पढ़ते हैं। शम्स खान मिरानी हैं और इन्होंने कहा कि कोई नौजवान इंतहा पसंद शौक से नहीं होता, पाकिस्तान में सिर्फ बेरोज़गारी की वजह से नौजवान इंतहा पसंद होते हैं। यूनुस पारे ने कहा कि मज़हबी इंतहा पसंदी की सबसे बड़ी वजह लाइल्मी और तुंद जहन है। तुंद जहन यानी जिसमें बहुत ज़्यादा जज्बात हों, शायद आप ये कहना चाहते हैं। कुमार अब्रज़ाक یہ کہتی ہیں کہ آج کا موضوع بہترین موضوع ہے، خاص طور پر نوجوانوں کے لیے۔ اصل بات یہ ہے کہ نوجوانوں کو اپنے اپنے مذہب کے بارے میں نہ ہی گھر میں اور نہ ہی سرکاری سطح پر تربیت دی جاتی ہے۔ آج کے جوان کو اسلام کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں، وہ صرف پیدائشی مسلمان رہ گیا۔ تو کہتے ہیں کہ اسی کی وجہ سے انہیں صحیح علم ہی نہیں ہوتا۔ شاکر تنترے کہتے ہیں، جب اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی ہوگی تو ایسا ہوگا، جب معاشرے میں ناانصافی، ہر طرف تشدد، لوٹ مار، قتل ہو تو ایسا ہوگا۔ ممتاز تبسم شر، انہوں نے کہا کہ یہ چھوٹے ذہنوں کا برین واش کر کے خوابوں کی دنیا میں یہ لوگ ڈال دیتے ہیں، انتہا پسندی اور جنونیت کا مواد ان کے ذہنوں میں بھر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ نوجوان غلط کاموں کو بڑی دلچسپی کے ساتھ سر انجام دیتے ہیں۔ وہ اس جنونیت کی وجہ سے انسانیت سے بیزار اور حیوانیت سے بھی کچھ قدم آگے چلے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جی اعظم خان مروت ہیں، اور انہوں نے کہا کہ آپ کا پروگرام میں بہت شوق سے سن رہا ہوں، بہت اچھی بات ہے، ہمیں بھی اچھا لگا۔ خلیل عباسی کہتے ہیں، نے بڑے تلخ لہجے میں بات کی ہے، کہتے ہیں جب تعلیم کاروبار بن جائے، جب ڈگری ہاتھ میں ہو اور نوکری سفارش والے کو مل جائے، جب کئی دن کی بھوک ہو، تو نوجوان کیا پھول کے گلدستے لے کر آئے گا؟ بات تو ٹھیک ہے، جیسے کوئی تکلیف پہنچے گی وہ یقیناً برہم تو ہوگا۔ محمد الیاس بھاگت کہتے ہیں کہ آج کل نوجوانوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ فلسطینیوں سے کتنا ظلم ہوا، اس کے علاوہ برما میں مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے، سب سے زیادہ ظلم مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہمارا مذہب اسلام امن اور بھائی چارے کا مذہب ہے، اور ہم سب مسلمان امن سے رہنا چاہتے ہیں، ہمارا جو آزادی کا حق ہے وہ ملنا چاہیے۔ کریم داد، ہمیں انتہا پسندی کی جڑ کو سامنے لانا چاہیے۔ داؤد احمد خان کہتے ہیں کہ آج کا انسان تعلیم سے اور خاص طور پر مذہبی تعلیم سے بہت دور ہے، اس لیے وہ طرح طرح کی غلط راہیں ڈھونڈتا پھرتا ہے، جس سے اس کو ملتا کچھ نہیں ہے، صرف اپنے مذہب کو ہی بدنام کرواتا ہے۔ اگر ہر انسان اپنے مذہب کی تعلیم کو اچھی طرح سے سیکھ لے اور پھر اس پر عمل پیرا ہو جائے، تو اس کے ہر قول اور فعل سے خیر ہی نکلے گا۔ لوڑکا ظفر اقبال نے سب کو رمضان کی مبارکباد دی، یہ کہتے ہیں اگر ابتدا ہی سے ماں باپ اپنے بچوں کی درست تربیت کریں تو وہ کبھی غلط راہ پر نہ چلیں۔ اور محمد اصغر نے لائیو پروگرام سنتے ہوئے لکھا، نائس جی، چلیے آپ کو اچھا لگا۔ ساگر دین محمد بلوچ نے لکھا کہ آج کا موضوع بہترین ہے، عمل کرنے والا ہے، بات یہ ہے کہ آج کل سوشل میڈیا نے نوجوانوں کو بہت گمراہ کر دیا ہے، سوشل میڈیا پہ غلط چیزیں شیئر کرنا اور لوگوں کو آپس میں لڑوانا اب عام ہو گیا ہے۔ جی ایم شفیع نے کہا کہ سب چیزوں کی جڑ کرپشن ہے، جو ناانصافی پیدا کرتی ہے اور ناانصافی تشدد پر اکساتی ہے۔ حلیم خان نے کہا، مقولہ ہے کہ خالی ذہن شیطان کا ہوتا ہے، جب تک نوجوانوں کو ان کے حقوق اور روزگار نہیں ملتا وہ مصروف نہیں ہوتے، ان کا رجحان اسی طرف بڑھے گا۔ بعض مذہبی گروپ جن کا کام ہی مذہبی منافرت پھیلانا ہے، سوشل میڈیا کا سہارا لے کر بہت آسانی سے نوجوانوں کو گمراہ کر لیتے ہیں۔ سردار سہیل احمد نے کہا کہ جب روزگار رشوت اور سفارش کے بل پر ہوتے ہیں اور امیر غریب کے لیے نہیں، دوبارہ پڑھتی ہوں، جب روزگار رشوت اور سفارش کے بلبوتے پر اور امیر غریب کے لیے علیحدہ علیحدہ قانون ہوگا تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ انہوں نے بھی ناانصافی کی طرف توجہ دلائی۔ توصیف شوقی نے کہا کہ اگر قانون سب کے لیے ایک جیسے ہوتے تب بات یہاں تک نہیں پہنچتی، کیونکہ نوجوان ہی قوم کے معمار ہوتے ہیں، لیکن جب تک ہم اپنے سسٹم کو سب کے لیے ایک جیسا نہ بنائیں تب تک ایسا ہی رہے گا۔ طاہر حسین نے بہت تفصیل سے مذہب اسلام کی اہمیت اور فروغ پر اظہار خیال کیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ اسلامی انتہا پسندی کا لیبل لگانے کی کوئی بنیادی وجہ نہیں ہے۔ یہ آپ کے فیس بک کے میسیجز تھے۔ مقصود احمد خان ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں بنیادی حقوق امریکہ سے بہتر ہیں، یہ لائیو ہمارا پروگرام سن رہے ہیں، اور محمد اصغر بھی ہیں، اس کے علاوہ جبار امین بھی ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ وی او اے کے پرانے سامعین ہیں، ہمیں بہت اچھا لگا آپ کو دیکھ کر۔ اعظم خان مروت بھی اس وقت لائیو ہمارا پروگرام سن رہے ہیں، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ خط ہم تک ابھی سارے نہیں پہنچے ہیں، جو پرانے خط ہیں آپ کے جو رہ گئے جواب دینے سے، وہی ہم پروگرام میں شامل کر رہے ہیں، اور چونکہ وہ آپ ایک ہی نام سے ہمارے پاس بہت سے خط آ جاتے ہیں تو پھر سب کا جواب دینا ایک ہی دفعہ میں ممکن نہیں ہوتا۔ ماسٹر عبدالغفار گجر کے بہت سے خط ہمیں ملتے ہیں، ان کے ساتھ ہیں ماسٹر عبدالرزاق گجر، شوکت علی گجر، اویس گجر، شہزاد گجر، دلدار گجر، لیاقت گجر، رمضان گجر، عامر گجر، علی رضا بھٹی، اور بابا باغاں والا ارسلان گجر. چلیے بہت بہت شکریہ. آپ نے بڑی چھوٹی چھوٹی سی خوبصورت ڈرائنگ بنا کے بہت خوبصورت رنگوں سے سجا کر ہمیں خط لکھا ہے. ہمیشہ کی طرح آپ نے کہا آواز بھی اچھی, پروگرام بھی اچھا, انداز بھی اچھا. چلیے آپ کی تعریف بھی اچھی, بہت بہت شکریہ. اور کہتے ہیں کہ آپ ہر مسئلے کو جو کہ پاکستان میں موجود ہوتا ہے سامنے سے اس پر رائے لیتے ہیں. اپنے سرکاری اور پرائیویٹ سکولوں کا موازنہ کیا کہ پڑھائی کہاں بہتر ہوتی ہے. رد عمل ملا جلا تھا, سہولتیں سرکاری اداروں میں بہت زیادہ ہیں لیکن محنت سے پڑھایا نہیں جاتا اور پرائیویٹ سکولوں کے بچے بورڈ کے امتحانوں میں پوزیشن لے لیتے ہیں. تو بات تو ہے لیکن اگر سہولتیں نہ بھی ہوں تو بھی بچوں میں تعلیم کا شوق تو ہوتا ہے اور دکھایا جاتا ہے کہ بچے اسکول میں جاتے تو ہیں. توجہ اساتذہ کو دینی ہوگی. بہت شکریہ آپ کا. سید لطف علی بخاری نے لکھا ہے کہ آپ نے ریڈیو کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے موضوع دیا تھا. میرے تمام دوست ان تمام سامعین کی رائے سے متفق ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ ریڈیو نشریات کا سلسلہ دائمی اور مستقل ہے اور ہر سامع آسانی سے ریڈیو تک رسائی حاصل کر سکتا ہے اور ریڈیو کی مقبولیت میں کوئی ٹیکنالوجی کمی نہیں کر سکتی. یہ سدا بہار سلسلہ ہے اور اسے قائم رہنا چاہیے. اس کے سامعین کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے. کہتے ہیں وائس آف امریکہ کا تو دنیا بھر میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اور اس کا کوئی ثانی نہیں. یہ اپنی مثال آپ ہیں تو بہت شکریہ. اور ان کے ساتھ ان کے دوست بھی ہیں, عابد حسین کاظمی, مشتاق خان نیازی, حاجی فیض اللہ ملنگ, ملک غلام جیلانی, ملک محمد روشن, صلاح الدین, حاجی منصف شاہ, یہ نمبردار ہیں, صلاح الدین گھڑی ساز ہیں, امیر نواز خان, سید غلام عباس شاہ دبئی میں رہتے ہیں, ماسٹر عبد القیوم خان, محمد انور خان, خالد اقبال شاہ, ملک محمد صادق, ذوالفقار علی اور بشیر نواز خان, یہ پٹواری ہیں. چلیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آئندہ آپ کے خط آئیں گے. ذاکر خان شنواری کے خطوں کا بھی ہمیں انتظار ہے, جیسی ڈاک آتی ہے تو ہم پروگرام میں شامل کریں گے. گزشتہ پروگرام میں ہم نے آپ کو نعت کا ایک مصرع دیا تھا, کسی کا احسان کیوں اٹھائیں, کسی کو حالات کیوں بتائیں. آپ نے شعر مکمل کیا, کسی کا احسان کیوں اٹھائیں, کسی کو حالات کیوں بتائیں, تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. خالد محمود نقشبندی کی مشہور نعت کا یہ شعر تھا. درست جواب دیا توصیف شوقی نے, محمد ارشد قریشی نے, سردار سہیل احمد, بلال خان رند, یاسین اوان, عادل اقبال, داؤد احمد خان, خالد احمد اوان, سردار منیر اختر, اشتیاق وانی, ساگر دین, محمد بلوچ, ناز سردار علی بلوچ, دلدار علی بلوچ, سعید احمد قرائی اور حاجی گامن اور شعیب حسن نہال کا, فضل قادر اور عقیل احمد مشرفی نے کہا کہ آپ سب نے درست طور پر شعر مکمل کیا. شعیب حسن نے گرا لگائی, کسی کا احسان کیوں اٹھائیں, کسی کو حالات کیوں بتائیں, ہم امتی ہیں نبی کے, نبی آخر الزماں کے, محبت حضور کی میں نعت کیوں نہ گنگنائیں. اسی طرح رحمان علی ڈوگر نے بھی کوشش کی کہ کسی کا احسان کیوں اٹھائیں, کسی کو حالات کیوں بتائیں, ہم جیسے جی رہے ہیں کوئی جی کے تو دکھائے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آئندہ پروگرام کے لیے نعت کا مصرع ہے, نوٹ کر لیجئے. مولانا احمد رضا خان بریلوی کا مشہور کلام ہے, تو مصرع ہے, جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں, جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں. آپ اس شعر کو مکمل کیجیے گا, فیس بک پر بھی ہم اسے لگا دیں گے اور پھر جب آپ مکمل اور درست شعر لکھیں گے تو ہم آپ کے نام پروگرام میں شامل کریں گے. ہمارا پروگرام سنتے رہیے. فیس بک پر لائیو اس وقت ہیں ماجد گل مری, اعظم خان مروت, بشیر ٹھوکر, اچھا, اور مقصود احمد خان. کہتے ہیں بی بی سی کی نسبت وائس آف امریکہ کی پالیسی بہتر ہے. تو چلیے شکریہ, آپ کو ایسا لگتا ہے. اور اعظم خان مروت نے شکریہ کا, شکریہ جناب آپ کا, آپ اس وقت لائیو ہمیں سن رہے ہیں. ہمیں افسوس ہے کہ شروع کے کچھ منٹ پروگرام کے آپ لائیو نہیں سن سکے, لیکن اس کے بعد یہ انٹرنیٹ کا سلسلہ بحال ہو گیا تھا تو اس کے بعد آپ کو شاید شکایت نہیں ہوئی ہوگی. تو بہت شکریہ. ساگر دین محمد بلوچ کہتے ہیں ویو اے کو سن رہا ہوں. تو سنتے رہیے, ویو اے کو آپ سنیں گے تو ہمیں اچھا بھی لگے گا, اپنی رائے بھی دیجیے گا کہ ہمارے پروگرام آپ کو کیسے لگتے ہیں. ہم آپ کے لیے ہر روز نئے طریقے سے نئی خبریں, نئی اطلاعات پہنچاتے ہیں, نئے پروگرام لے کر آتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. اب اجازت لینے کا وقت آ گیا. آپ کی پروڈیوسر تھیں گلرخ, انجینئر ویگنر رابرٹس, مدثرہ منظر کی جانب سے خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے. اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
کینیا کے صومالی مہاجر کیمپ سے منیسوٹا کے اسٹیٹ ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز تک کا سفر غیر یقینی ضرور تھا، لیکن 36 سالہ الہان عمر کا امریکہ میں پہلی صومالی امریکی سیاستدان بن کر تاریخی طور پر ابھرنا مسلمانوں، خصوصاً مسلمان عورتوں کے لیے امید کی کرن ضرور ہے۔ وی او اے کی کین فاربو کی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں نقبت ملک۔ محض دو الفاظ قبول ہے کہہ کر الہان عمر 2017 میں منیسوٹا کے ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز میں اپنی کامیاب انتخابی مہم کے بعد جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئی ہیں۔ ایسے سال میں جب امریکی مسلمان امیگریشن اور دہشت گردی جیسے موضوعات پر ہونے والی بحث کا اہم حصہ بن رہے ہیں، انہوں نے وہ حاصل کر دکھایا ہے جس کے بارے میں صرف چند لوگوں کا خیال تھا کہ یہ ممکن ہے۔ امریکہ کی اس شمالی ریاست منیسوٹا میں سیاست میں ایک نووارد کا داخل ہونا اپنے آپ میں ایک خاص بات ہے، لیکن صومالیہ سے اپنا سفر شروع کرنے والی الہان عمر کہتی ہیں کہ وہ بہت دور تک آ گئی ہیں۔ الہان عمر نے کہا،
The little girl in that refugee camp 22 years ago,
22 سال پہلے اس مہاجر کیمپ میں موجود وہ چھوٹی سی لڑکی خود کو بچانے اور بس زندہ رہنے پر توجہ دیتی تھی۔ روز کے روز جینا ہی اصل کام تھا۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس وقت اتنا بڑا خواب دیکھ سکتی تھی۔ یہ تھے الہان عمر کے اپنے بارے میں کہے ہوئے الفاظ۔ لیکن اس خواب کا احساس مسلم امریکن سوسائٹی منیسوٹا کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر اسد زمان کو اس وقت ہوا جب انہوں نے الہان عمر کو حلف برداری کی تقریب میں قرآن پر ہاتھ رکھ کر حلف لیتے ہوئے دیکھا تھا۔ منیسوٹا کی امریکن مسلم سوسائٹی کے اسد زمان وی او اے سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ اقدام امریکی اقدار کی بہت اچھے سے ترجمانی کر رہا ہے۔ آج امریکی عوام کی طرف سے ایک صومالی امریکن حجاب میں لپٹی مسلم خاتون کو اپنا نمائندہ چننا اور امریکی کانگریس میں ان کی نمائندگی کرنا یقیناً امریکی اقدار ہیں۔ یہ تھے اسد زمان کے الفاظ۔ منیسوٹا یونیورسٹی کے پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر لارنس جیکبز کہتے ہیں کہ 2016 میں منیاپولس جیسے لبرل علاقے سے منیسوٹا ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز کے لیے سیٹ حاصل کرنا الہان عمر کے لیے بہت دور کا خواب تھا۔ وہ کہتے ہیں،
From afar, Ilhan Omar had everything going against her. She was a Muslim in a state that's predominantly Christian.
دور سے دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سب کچھ الہان عمر کے خلاف ہی ہو رہا تھا۔ وہ ایک ایسی ریاست میں بطور مسلمان رہائش پذیر تھیں جہاں مسیحیوں کی اکثریت ہے۔ وہ ایک عورت ہے اور مقرنہ میں خواتین کی نمائندگی اتنی زیادہ نہیں ہے۔ وہ ایک ایسی ریاست میں بطور تارکِ وطن رہ رہی تھیں جہاں زیادہ تر تارکین وطن نہیں رہتے۔ یہ تمام ایسی باتیں ہیں جو ان کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی تھیں، لیکن پھر بھی وہ قائم رہیں۔ کیوں؟ میں یہی کہوں گا کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ صومالی کمیونٹی میں اختلاف ہے۔ یہ تھے پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر لارنس جیکبز کے الفاظ۔ آج منیاپولس میں اس وقت قریباً 25,000 صومالی امریکنز رہتے ہیں۔ ان میں سے بیشتر الہان عمر کی طرح مہاجر ہیں۔ ان کے اپنے منیاپولس کے علاقے میں الہان عمر کو صومالی امریکیوں کی اکثریت کی طرف سے حمایت حاصل نہیں ہو سکی۔ انہیں کامیابی ان کی اپنی کمیونٹی کے باہر سے دیگر دوسرے افراد کی مدد سے حاصل ہوئی۔ اس پر الہان عمر کہتی ہیں،
Coming from a community that usually sees leadership as a man's role, that
میں ایک ایسی کمیونٹی سے تعلق رکھتی ہوں جو صرف مردوں کو ہی رہنما کے طور پر دیکھتی ہے، اور اس وجہ سے میری انتخابی مہم کے دوران مجھے بہت سے مسائل اور بیشتر رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ تھے الہان عمر کے الفاظ۔ انتخابی مہم کی ایک رکاوٹ اور بھی تھی، اور وہ یہ کہ 2016 کے صدارتی انتخابات کی مہم کے دوران امریکی مسلمانوں کو مختلف قسم کی بیان بازی کا سامنا رہا۔ الہان عمر کہتی ہیں کہ ان کے ڈسٹرکٹ میں انہیں حاصل ہونے والی بڑے پیمانے پر حمایت نے دراصل پورے امریکہ میں ایسے مسلمانوں کے لیے امید کی کرن پیدا کی ہے جو خود کو پسماندہ گردانتے ہیں۔ اس سارے معاملے کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ سب کچھ اتنا برا نہیں ہے، اچھائی بھی موجود ہے، اور اگر میرے جیسی عورت تمام رکاوٹیں عبور کر کے کامیاب ہو سکتی ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ امریکہ ایک ایسا ملک ہے جہاں اچھے اور برے کے درمیان توازن موجود ہے۔ یہ تھے الہان عمر کے الفاظ۔ منیسوٹا کی ریاستی حکومت میں شامل ہونے والی الہان عمر پہلی صومالی امریکن ہیں۔ وہ چیمبر میں اقلیتوں کی نمائندگی بھی کر رہی ہیں، اور اپنی پہلی ٹرم کے دوران انہوں نے درمیانے درجے کے طبقے کے لیے گھروں اور مزدوروں کے لیے بہتر قوانین بنائے جانے کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ نخبت ملک، اردو۔